الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الآية سورة النساء کی آیت نمبر 11. پچھلے درس میں پہلے یتیموں کے حقوق اور عورتوں کی وراثت کھانے سے متعلق اور ان کو مہر کی ادائیگی سے متعلق جو احکام بیان کیے گئے تھے، اس کے بارے میں آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، ان دو آیتوں میں اس مضمون کی تکمیل کی گئی، خوشخبری بھی، وعید بھی سنائی گئی کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اپنے بارے میں سوچو کہ خود اگر کمزور اولاد چھوڑ کے جاؤ تو تم یہ چاہتے ہو کہ ان کی حق تلفی نہ ہو تو دوسرے کی بھی حق تلفی نہ کیا کرو. اب یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان کیے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں میں کس کا کتنا حصہ ہے. قرآن مجید کی عادت یہ ہے کہ قرآن مسائل کی تفصیل میں نہیں جاتا. مثال کے طور پر قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، نماز کا طریقہ نہیں ہے. روزے کا حکم ہے، روزے کا تفصیلی، روزے کے جو تفصیلی احکامات ہیں وہ بیان نہیں کیے گئے، اجمالی مبہم تذکرہ ہے. حج کا تذکرہ ہے، کچھ باتیں ذکر ہیں، فَإِذَا فَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. مختصر حج کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ملتی، اس کے لیے حدیث کا اور فقہ کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں، لیکن دو قسم کے مسائل ایسے ہیں جن کو قرآن مجید بہت، بلکہ تین مسائل ایسے ہیں جن کو قرآن مجید بہت اہتمام سے خود بیان کرتا ہے، خود اس کی تفصیل. ایک، پردے کے احکام، کہ عورت کس سے پردہ کرے اور کس سے پردہ نہ کرے، اسی کے ضمن میں کس سے نکاح جائز ہے، کس سے نکاح جائز نہیں ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. ایک ایک رشتے کا نام لے کے بتا دیے یہ محرم ہے، ان سے نکاح جائز نہیں ہے. اور بڑی عجیب ترتیب ہے اس میں، تم پر تمہاری مائیں حرام، تمہاری بیٹیاں حرام، تمہاری بہنیں حرام، تمہاری کھوپیاں حرام، تمہاری خالائیں حرام، بلکہ اس سے پہلے وبنات الاخ وبنات الاخ، بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں حرام. پھر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو، پھر وہ بہنیں جو دودھ میں تمہارے ساتھ کسی عورت کے ساتھ شریک ہوئی ہوں. ترتیب دیکھیں، پھر تمہاری بیویوں کی مائیں، پھر تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، پھر تمہاری بہویں۔ تو یہ ترتیب دیکھیں، یعنی جتنا جتنا محترم رشتہ تھا اس کو اتنا ہی پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک رشتے میں ترتیب ہے، سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام معجزانہ ہے۔ سب سے پہلے ماں، کیونکہ سب سے بڑا جرم ماں سے نکاح کرنا، تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی انسان۔ یعنی سب سے مقدس اور محترم رشتہ کس کا ہے؟ ماں، پھر اس کے بعد بیٹی کا، پھر اس کے بعد بہن کا، پھر بہن کی بیٹی، نہیں بلکہ بھائی کی بیٹی پہلے، پھر بہن کی بیٹی، پھر جس نے بچپن میں دودھ پلایا، کیونکہ اس سے بھی رشتہ قائم ہو گیا نا، پھر وہ بہن جو دودھ شریک ہو، یہ اس کے بعد ہے۔ پھر ساس اب سسرال کی طرف آ گئے، کیونکہ ان سے رشتہ بہت بعد میں قائم ہوتا ہے، پہلے وہ حلال تھی، اس کی بیٹی سے شادی ہو گئی اس لیے حرام ہو گئی، جبکہ یہ اس سے پہلے رشتے یہ شروع سے ہی حرام تھے۔ تو ساس، پھر بیوی کی بیٹی یعنی سوتیلی بیٹی، اس کے بعد آخر میں بہو، اور پھر آخر میں یہ کسی عورت سے نکاح کر لیا تو اب اس کی بہن سے نہیں کر سکتے، یہ سب سے آخر میں، کیونکہ وہ محرم نہیں ہے، لیکن اس سے نکاح حرام اس لیے ہے کہ اس کی بہن آپ کے نکاح میں ہے، تو یہ سب سے آخر میں رکھا۔ تو قرآن مجید میں جہاں بھی آپ کسی بھی آیت میں کسی حکم پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں بڑی عجیب و غریب ترتیب ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ کسی نے ایسے ہی حکم پڑھ کے سنا دیا ہو۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قرآن مجید میں رشتوں کا تذکرہ جہاں بھی آتا ہے تو باپ کے رشتوں کا پہلے، ماں کے رشتوں کا بعد میں۔ قرآن میں جہاں بھی چچا کا ذکر آیا، باپ کی بہن، ابا کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ چچا، اور امی کے بھائی کو ماموں۔ تو قرآن میں ہمیشہ چچا کا پہلے، ماموں کا بعد میں۔ تو ترتیب ہے پورے قرآن میں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک دلچسپ بات یہ کہ چونکہ مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے عورت پر، لہذا قرآن جہاں بھی تذکرہ کرتا ہے نا، مرد کا پہلے عورت کا بعد میں، مرد کا پہلے عورت کا بعد میں۔ یہ جو انگریزوں میں ہے نا لیڈیز فرسٹ، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اسلام میں ہے جینٹس فرسٹ، سمجھ رہے ہیں بات؟ البتہ خواتین کے احترام میں چونکہ کمزور ہیں، حیا ہوتی ہے، تو ان کا کام پہلے نمٹا دینا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچیوں کی مدد کی تھی نا، کہ وہ شرم حیا کی ہے وجہ سے کمزور ہیں، دیر میں نمبر آئے گا، تو مجمع میں گھس گئے اور ان کو پہلے پانی لا کے پلا دیا، اور قرآن نے اس کو اہتمام سے بیان کیا۔ تو لیڈیز فرسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں بھی خواتین لین میں لگی ہوں تو آپ ان کو پیچھے دھکیل دیں کہ آپ بعد میں، پہلے ہم، بلکہ کمزور ہونے کی وجہ سے رعایت کرنا الگ چیز ہے، مگر مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے۔ تو قرآن مجید میں تین مقامات ایسے ہیں جو ابھی مجھے یاد آ رہے ہیں، ان میں اللہ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا ہے، مرد کا بعد میں کیا ہے۔ ایک دن میں نے غور کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، قرآن ہمیشہ مرد کا پہلے کرتا ہے عورت کا، اچھائی میں بھی برائی میں بھی، اچھائی کا تذکرہ ہوگا وہاں بھی مرد پہلے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقات و خیرات کرنے والے مرد، صدقات و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ تفصیل بیان کر کے فرمایا، اعد اللہ لہم رزقا کریما، سب کے لیے اللہ نے رزق کریم کا وعدہ کیا ہے، تیار کر کے رکھا ہے۔ تو کیسے؟ ہر جگہ ایسا ہی ہے۔ لیکن اچھا، یہاں میں بتا دوں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہمیں غیر مسلموں سے ملی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم والدین کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماں باپ کے حقوق، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ماں باپ کے حقوق کہتے ہیں نا، نہیں یار،
جبکہ قرآن کہتا ہے باپ ماں کے حقوق، قرآن میں صحیح ہوتے ہیں باپ ماں کے حقوق. والدین کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے باپ اور ماں کے لیے، تو یہ والدین جو ہے نا یہ والد کی تثنیہ ہے، یعنی والد دو والد اس کا مطلب بنے گا. تو اب دو والد تو ہوتے نہیں، ایک والدہ ہے ایک والدہ، ایک والد ہے ایک والدہ، تو یا تو یوں کہا جائے گا والدتین یا یوں کہا جائے گا والدین. تو اللہ تعالیٰ والد کی جنس کو غالب کر کے والدہ کو ضمن میں داخل کر دیتے کہ ابا کا ذکر آ جائے گا تو ضمن اما بھی خود بہت آ جائیں گی. تو یہاں بھی قرآن باپ کی جنس کو، اس کو کہتے ہیں صنعت تغلیب عربی میں، یعنی اصطلاحی زبان میں جو بلاغت کے اصول ہے، صنعت تغلیب غالب کر دیا ایک جنس کو اور دوسرے کو اس میں داخل کر دیا اسی جنس میں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ ابا اما، ٹھیک ہے نا. پھر ہم کہتے ہیں آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں، کہتے نہیں کہتے. تو یہ لاشعوری طور پر غیروں سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز داخل ہوئی ہے. جبکہ قرآن جب بھائی بہنوں کا، بہن بھائیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو بھائی بہن کہتا ہے قرآن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی کو پہلے، بہن کو بعد میں. تو اس لیے جو کہا جاتا ہے لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آپ یوں کہا کریں جینٹل مین اینڈ لیڈیز، ٹھیک. اصل طریقہ یہ، البتہ تین مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن مجید عورت کا تذکرہ پہلے کرتا ہے اور مرد کا تذکرہ بعد میں. میں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے غور کیا کہ ان تین مقامات میں حکمت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی. پھر میں نے کتابوں میں دیکھا تو وہ بات مل بھی گئی. ایسے ہی ایک جگہ آتا ہے الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ زنا برائی ہے تو اس میں شاید عورت کو پہلے، تو اگر ایسا ہوتا تو چوری میں بھی عورت کو پہلے ذکر کیا جاتا. یوں کہا جاتا السارقۃ والسارق، چوری کرنے والی عورت اور چور، چور کو جو ہے نا ہاتھ کاٹو، لیکن وہاں مردی کو پہلے، چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. زنا میں عورت کو پہلے مرد کو بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت سے زنا کا صدور، اس کا امکان کم ہے کیونکہ اس میں حیا بھی زیادہ ہے اور نفسانی شہوت بھی کم ہوتی ہے مرد سے. یہ جو حکیموں نے بات اڑائی بھی ہے نا کہ عورت میں یہ شہوت زیادہ ہوتی ہے مرد میں کم، یہ فضول بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. بعض حکیموں نے شوشے، آج حکیم لوگ جو ہے نا بیٹھ کے کوئی ریسرچ ہوتی نہیں، تحقیق ہوتی نہیں، سب حکیموں کی بات نہیں کر رہا، یہاں اگر کوئی حکیم بیٹھا ہوا ہے اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو حکیم لوگ چھوڑو بہت ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ. اور یاد رکھو، اگرچہ موضوع سے ہٹ کے ایک بات ہے، چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کہ جس حکیم کی بہت زیادہ تعریف سنو نا بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا، تو سمجھ لو گے نہیں اتنا نہیں ہوتا، اتنا اچھا کوئی بھی دنیا میں علاج ہے، علاج میں فائدہ 100% یقینی ہوتا ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں نا. تو جو سمجھدار حکیم ہوتے ہیں وہ اپنے اتنے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہی نہیں ہیں کہ ایسے ایسے مریضوں کو میں نے ٹھیک کر دیا. تو سمجھ لو کہ اس کو ٹھیک کرنے کی پہلے ضرورت، نارمل آدمی ہمیشہ اچھا حکیم ہوتا ہے یا اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے. تو زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا، وجہ اس کی ہے کہ یہ برائی زیادہ ہے، اس نے اس کو پہلے کوڑے مارو اس کے بعد پھر وہ. دوسرا، قرآن مجید میں عورت کا تذکرہ پہلے آتا ہے مرد کا بعد میں، وہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ فرماتے ہیں یہ بیویاں تمہاری، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، اور تم ان کا لباس ہو. تو یہاں اللہ نے بیوی کا تذکرہ پہلے اور شوہر کا بعد میں. سو میں نے غور کیا تو یہ حکمت سامنے آئی کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا اللہ نے. لباس کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے ستر کو ڈھانپ لے، شرمگاہ کو چھپا دے. جسم میں کچھ اعضا ایسے ہیں جو بہت ضروری ہیں لیکن دکھائی نہیں جاتے، ہو اگر ظاہر ہو جائیں تو انسان ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، تبھی چھپاتا ہے ان کو. تو اسی طرح جسم میں کچھ صفات ایسی ہیں جو ہیں مگر وہ ظاہر کرنے کی نہیں، ان میں شہوت، خواہش نفسانی. ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے عورت سے اپنی شہوت پوری کرے، اور ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ مرد سے اپنی شہوت کو پورا کرے. لیکن یہ ایسی چیز ہے جو لازمی حصہ ہے مگر یہ دکھانے کی نہیں. تبھی انسان کو کتنا ہی بد نظری کا دل چاہ رہا ہو یا شادی کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے نا تو ابا سے کتنا شرماتے ہوئے کہتا ہے. ابا سے کہے گا ابا یوں نہیں کہہ رہے میرا بڑا دل چاہ رہا ہے شادی کا. ابا کہیں گے بدتمیز شرم کی. حالانکہ ابا کا اپنا بھی چاہت. یہ حقیقت ہے دل چاہتا ہے ہر ایک کا مگر یہ چاہت کو ظاہر کرتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. صحیح ہے. وہ چاہتا ہے اس کو چھپائے. تو ابا سے گول مول بات کی جاتی ہے. ابو میں چاہتا ہوں کہ اصل میں باقی میں تو پڑھائی کی طرف ہی توجہ ہے میری لیکن میں اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ بہو آ جائے گھر میں کوئی آپ کی خدمت وغیرہ ہو جائے گی اور جو ہے فیملی ہو جائے گی تو اپنا گھر میں ٹک جاؤں گا آرام سے تاکہ کچھ آپ کے پوتے نواسے بھی کچھ ہو جائیں گے کچھ تھوڑا سا اچھا ہے والدہ کی بھی خدمت. حالانکہ اس کا آتے ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں والدین سے. تو بات صحیح ہے. اگر وہ یوں بھی کہہ دیتا کہ میں بہت مجھے خواہش نفسانی بہت بیدار ہو رہی ہے میں دماغ میرا خراب ہو رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے غلط نہیں ہے ہو سکتا ہے بھائی. تبھی تو فقہا لکھتے ہیں کہ نکاح اس صورت میں واجب ہے جب آپ کو گناہ کا خطرہ ہو آپ کو ڈر ہے کہ زنا نہ ہو جائے تو فرض ہو جائے گا نکاح کرنا. تو فقہا اگر یہ غلط چیز ہوتی فقہا کہتے ہیں ایسے ایسے نامناسب لوگوں کو تو نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن یہ ظاہر کرنے کی اسی طرح عورت میں بھی ہوتی ہے. یہ تو ایک جسم کا حصہ ہے. تو میاں بیوی نکاح کر کے ایک دوسرے کو اندرون خانہ ہی اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے راستے پردہ ڈال دیتے ہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت پر اللہ کی لعنت. حدیث کا مفہوم ہے کہ مرد اس کے پاس آئے رات کو اور وہ دوسروں کے سامنے اپنے مرد کے راز کو ظاہر کرے. اسی طرح اس مرد پہ لعنت جو اپنی زوجہ کے پاس آتا ہے اور دوسروں کے سامنے اپنی زوجہ کے راز کو ظاہر کرتا ہے. وہ ان کی آپس کی ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ یا جس طرح وہ خواہش پوری کرتے ہیں وہ دکھانے کی یا بتانے کی چیز نہیں ہوتی. تو یہ اندرون خانہ ہی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں. تو جیسے لباس جو ہے نا لباس جب آپ جسم پہ ڈالتے ہیں تو آپ کے ان اعضاء کو چھپا دیتا ہے. ایک کام تو یہ کرتا ہے جو دکھانے کے نہیں ہے. نمبر دو آپ کو اور مزین بھی کر دیتا ہے بلکہ اور اچھے نظر آتے ہیں آپ دیکھنے میں. تھری پیس سوٹ میں دیکھو کیسے گھوم رہے ہوتے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی اتار کے لے جائیے تو کیا عزت رہ جائے گی. حالانکہ وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تو پہلے بھی ایسے ہی تھا اب بھی ایسے ہی کوئی فرق تھوڑی آئے. لباس اس عیب کو چھپاتا بھی ہے اور مزین بھی کر دیتا ہے. تو بیوی اپنے شوہر کے اس عیب پہ پردہ بھی ڈال دیتی ہے اس کی خواہش پوری بھی کروا دیتی ہے اور مزین بھی کر دیتی ہے اس کو. تبھی میرڈ آدمی کی قدر ہوتی ہے بھائی فیملی کے. لوگ کہتے ہیں نا فیملی کے ساتھ آئے پتہ ہے کہ چھوڑی حرکتیں نہیں کرے گا اگر فیملی کے ساتھ آیا. اس کو پتہ ہے کہ میں عزت دار آدمی ہوں بیوی بچوں والا آدمی پارکوں پہ لکھا ہوگا نا ناٹ الاؤڈ وداؤٹ فیملی. تو یہی عورت بھی ایسا کرتی ہے. عورت کے لیے مرد لباس ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ عورت میں لباس والا معنی زیادہ ہے مرد کو اگر عورت نہ ملے تو اس کی رسوائی کا خطرہ زیادہ ہے کیونکہ اس میں خواہش نفس زیادہ ہے. اس کے زیادہ خطرہ ہے کہ یہ کہیں زنا کر لے اور رسوا کر دے اپنے آپ کو یہ دوسروں کے سامنے اپنی خواہش کو ظاہر کر دے تو اس کی رسوائی کا خطرہ زیادہ ہے. لہذا اس کو عورت کے لباس کی ضرورت زیادہ ہے. اور عورت کی اگر شادی نہیں ہوتی اس کو دوسرے طبی نقصانات تو ہوتے ہیں مگر اس کی رسوائی کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں خواہش کم ہے اس کے لیے زنا کا خطرہ کم ہے. تو لباس والا جو کام ہے وہ عورت زیادہ کرتی ہے مرد کم کرتا ہے. اس لیے اللہ نے لباسیت کی وجہ سے یہاں پر عورت کو مقدم کیا. ہن لباس لکم وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں نہ ہوتی تو تم برہنہ ہو جاتے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاتے تقویٰ تمہارا ٹوٹ جاتا اور کسی درجے میں تم بھی ان کا لباس ہو. اگر نہ ملتے تو اس کا امکان تھا کہ شاید وہ بھی رسوا ہو جاتے لیکن یہ امکان کم ہے نسبتا. دیکھیے قرآن مجید نے یہاں عورت کو میں نے بہت غور کیا قرآن مجید کی آیات پر. جب بھی تلاوت کرتا ہوں تو میں یہ چیزیں بہت سوچتا ہوں کہ یہاں ایسا کیوں ہے. تو واقعی اس کی ایسی لاجک سامنے آتی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. عقل حیران رہ جاتی ہے. ایک جگہ بھی قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو نامناسب ہو، یعنی نامناسب کا مطلب یہ کہیں کہ اس کو یوں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ یوں کیوں ہو گیا. ایک اور مثال دوں گا جو پہلے بھی دے چکا ہوں آپ کو، شاید پرانی بات ہو گئی ہو، بھول گئے ہو، تو اس سے بھی دلچسپ ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سا دماغ کو بیدار کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو، وہ اس سے بھی دلچسپ. تیسرا مقام جہاں اللہ عورت کا تذکرہ پہلے کرتے ہیں مرد کا بعد میں، وہ بڑا دلچسپ ہے، اس لیے میں اس کو آخر میں بیان کر رہا ہوں، وہ سب سے دلچسپ ہے. قرآن میں آتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، یہب لمن یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. بیٹی کا ذکر پہلے، بیٹے کا ذکر بعد میں، حالانکہ بیٹا پہلے ہونا چاہیے، بیٹی بعد میں. آگے آتا ہے او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا بعض دفعہ ایسا کرتا ہے کہ دونوں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں. یہاں بیٹا دوبارہ پہلے آ گیا، نہیں آ رہی سمجھ، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، جب بیٹیاں بیٹے کا چل رہا ہے تو اسی ترتیب سے آگے چلنی چاہیے نا بات، لیکن یہاں پر دوبارہ بیٹا پہلے آ گیا، بیٹیاں بعد میں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا. تو یہ جو بانج والی آیت ہے نا، اس نے پچھلا عہدہ حل کر دیا. کیا مطلب؟ اللہ نے دو قسم کی آیات بیان کی، ایک اولاد کی نعمت اور دوسرا نعمت نہ ہونا، یعنی بانج بنا دینا، دینا ہی. تو نعمت میں ترتیب بیان کی ہے، کم درجے کی، پھر اس سے اعلیٰ درجے کی، پھر سب سے اعلیٰ درجے کی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت کو آخر میں رکھا، وہ کیا ہے؟ بیٹے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں. تو جب سب سے اعلیٰ کو سب سے آخر میں رکھا گیا ہے تو یہ اس کی علامت ہے، سب سے پہلے سب سے ادنا کو رکھنا چاہیے پھر. تو اگر کسی کے سرے سے کوئی اولاد نہ ہو تو اس سے تو اللہ نے ایک نعمت دنیا کی سلب کر لی، چھین لی دنیا کی نعمت، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے اس کو تو آخر میں ذکر کیا کہ نعمت ہے ہی نہیں. اور جب نعمت کا تذکرہ پچھلی آیات میں کیا ہے تو آخر میں بیان کیا کہ دونوں دیتا ہے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، یہ آخر میں رکھا. تو اب اسی ترتیب سے پیچھے جائیں گے آپ تو سب سے پہلے نمبر پر وہ نعمت ہوگی جو سب سے کم درجے کی، اس کے بعد اس سے اونچی، اس کے بعد سب سے اونچی. تو سب سے کم درجے کی نعمت نہ ہو، کچھ نہ ہو تو کم از کم بیٹیاں تو ہو. یہ کچھ نہ ہونے سے تبھی جو بے اولاد ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ بیٹی دے دے کم از کم. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کم درجے کی کیا ہے؟ بیٹیاں. اس سے اعلیٰ درجے کی کیا ہے؟ کچھ بھی نہ ہو، صرف بیٹے ہوں. اور سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی. تو اگر بیٹوں کا تذکرہ پہلے کر دیا جاتا، اس کے بعد بیٹی کا تذکرہ کر دیا جاتا، تو اس سے ایسے لگتا کہ سب سے بڑی نعمت سب سے کم درجے کی بیٹا ہے، پھر صرف بیٹی ہونا، پھر دونوں ہونا. نا نا نا، ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ بیٹی. کچھ نہ ہو چلو بیٹیاں ہی ہو جائیں، اولاد تو ہو. پھر دونوں نہ ملیں تو صرف بیٹے ہی ہو جائیں، اس لیے پہلے بیٹیوں کا پھر بیٹوں کا. اور سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ دونوں ہوں. تو اب دونوں کو بیان کرنے میں اس ترتیب کی رعایت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب دونوں ہی مل رہے ہیں نا. تو پھر وہاں اصل اپنی قرآن اپنی اصل پر آ گیا، دونوں کا تذکرہ ہوگا تو بیٹا پہلے، بیٹی بعد میں. فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے اپنے بندوں کو. یہب ہبا، ہبا کہتے ہیں گفٹ کو، جس کو چاہتا ہے بیٹیوں کا تحفہ دے دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے بیٹوں کا تحفہ دے دیتا ہے، ذکور. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دے دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دے دیتا ہے. نہیں یاری بات، کیسی عجیب ایک نقطے کی اور حکمت کی اس میں بات. ایسے قرآن کی بہت ساری آیات ہیں لیکن ابھی چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کبھی انشاءاللہ اسی پر بیان کریں گے کہ قرآن مجید کی بلاغت کیا ہے، اور قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. سورہ یوسف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت میں نازل ہوئی ہے، ایک وقت میں پوری سورہ یوسف نازل ہوئی ہے، اور ایسی شاندار صورت، اس میں بلاغت کے ایسے نکات ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ امی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. خیر تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے, میں عرض کر رہا تھا کہ پچھلی اس میں بیان کیا تھا کہ وراثت کے حقوق, لیکن تفصیل بیان کی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تین قسم کے احکام ہیں جن کو قرآن ان کی جزیات کو, ان کی تفصیلات کو بہت اہتمام سے بیان کرتا ہے. ایک پردے کے احکام جیسے میں نے بتایا, دوسرے احکام ہیں طلاق کے, ان کو قرآن بہت اہتمام سے بیان کرتا ہے. رجوع کتنی طلاقوں کے بعد ہوگا, طلاق کے بعد نان نفقہ کس کے ذمے ہے, ٹھیک ہے نا, طلاق کے بعد عورت گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی, اگر وہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہے تو پھر اس کا خرچہ کس پر ہے, یہ ساری تفصیلات جزیات قرآن مجید بہت بیان کرتا ہے. تیسری چیز جو قرآن تفصیل سے بیان کرتا ہے وہ وراثت ہے, اور اسی وجہ سے کہ تاکہ ان مسائل میں اختلاف نہ ہو, کیونکہ طلاق کا تعلق بیوی کے حلال یا حرام ہونے سے ہے. ان میں اگر زیادہ اختلافات امت میں ہو جاتے ہیں نا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا, یہ نہیں پتہ چلتا یہ حلال ہے یا حرام ہے. اب آپ اگر ذرا ذرا سی باتوں میں, موٹے موٹے مسائل میں بھی اختلاف شروع ہو جاتے تو ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہوتے, جیسے بینکنگ میں اختلاف ہو گیا کہ جی میزان بینک بنوری ٹاؤن والے کہہ رہے ہیں حرام ہے اور دارالعلوم والے کہہ رہے ہیں حلال ہے, چلتا ہے احتیاط کا راستہ ہے, نہ کراؤ بھائی, کوئی فرض واجب تو نہیں ہے, کوئی کر رہا ہے تو چلو وہ بھی چلتا ہے. لیکن طلاق میں اختلاف ہو گیا, بنوری ٹاؤن والے کہہ رہے ہیں آپ کی ہے 100% آپ ہی کی بیوی ہے یہ ابھی تک, دارالعلوم والے کہہ رہے ہیں نہیں آپ کی نہیں ہے, آدمی کہہ رہا میں کروں کیا, یہ کیا کروں میں کس. تو اگرچہ طلاق کے بھی جزیات زیادہ اس گہرائی میں جائیں گے تو اس میں بھی اختلافات ہیں, لیکن وہ نادر الوقوع ہیں, ان کا وقوع کم ہوتا ہے. ہاں رہا یہ مسئلہ کہ جو تین طلاق کا مسئلہ ہے, تین ایک ہوتی ہیں تین, اس کو غیر مقلدین نے اختلافی بنا دیا ہے, یہ اختلافی ہے نہیں. اس قرآن حدیث اس بارے میں بہت واضح ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں, تو وہ امت بعد میں بنا دے تو ایک الگ چیز ہے, لیکن قرآن حدیث نے اس کو واضح کر دیا. تو اسی طرح وراثت کے احکام کو بھی, تاکہ امت میں وراثت کے احکام میں اختلافات نہ ہو, کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں بات کلیئر نہ کی جائے تو بھائی بھائی کا خون کر دیتا ہے اور لوگ لڑتے ہیں آپس میں. لیکن افسوس اس پر ہے کہ قرآن اتنی تفصیل سے بیان کرنے کے باوجود قرآن کو ماننے والے ان مسائل پر عمل نہیں کرتے, وہ کرتے وہی ہیں جو ان کا جرگا کہتا ہے, کرتے وہی ہیں جو ان کے باپ دادا کی رسومات ہیں. تو یہ ساری باتیں تو تفصیل سے بیان ہو گئی, اب میں صرف اس رکوع کا ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن نے وراثت کے کیا مسائل بیان کیے. تو یہ موضوع ذرا سا خشک ہے تو اس کو بس ترجمہ کر کے, خشک اس لیے کہ اس میں تو جمع تفریق کی بات آئیں گے نا, اس کا اتنا حصہ اس کا اتنا حصہ, جنت کی بات ہو دوزخ کی بات ہو, جنت کی بات سن کے انسان خوش ہوتا ہے, جذبات ہوتے ہیں کہ بھی حوریں ملیں گی, جہنم کی بات سن کے تھوڑا سا ڈرتا ہے, تو اس باتوں میں تو لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے. یہ موضوع چونکہ خشک ہے, لیکن عجیب بات ہے قرآن نے اس کو جس انداز سے بیان کیا ہے نا, اس کو پڑھنے میں لطف آتا ہے, بشرطے کہ عربی آتی ہو, تو اردو میں نہیں بتایا قرآن. تراویح میں وراثت کی آیتیں سننے کا بھی وہی مزہ آتا ہے جو قل اللہ احد سننے میں آتا ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے یہ بات لکھی ایک جگہ, فرمایا کہ اگر یہ وراثت کے مسائل انسانی زبان سے لکھے جائیں نا, پھر کوئی پڑھے تو مزہ نہیں آئے گا, معلومات میں تو اضافہ ہوگا لیکن جو طرز کلام کی اپنی چاشنی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. تو انہوں نے جگہ لکھا کہ اتنا خوش مسائل کو بھی قرآن نے ایسے انداز سے بیان کیا کہ اس کی تلاوت میں بھی لطف اور مزہ آتا ہے, لیکن یہ اس کو آتا ہے جس کو عربی صحیح طریقے سے آتی ہو, کیونکہ اردو ترجمے سے بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ایک لطف ہے الحمدللہ, اب مثال کے طور پر آپ اگر نماز میں امام صاحب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس کو پڑھنے کے بجائے یوں شروع کر دیں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, تو وہ کلام کا قافیہ ملے گا آپس میں, رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, اس سے کانوں کو ایک سکون ملتا ہے, اگرچہ شعر و شاعری نہیں ہے. تو اب اردو میں ہو کے کچھ بھی نہیں ہوگا, یہاں پر بات سمجھ میں آ جائے گی کیا ہے, لیکن کانوں کو لذت محسوس نہیں ہوتی اس سے. تو فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں. وصیت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ لوگ اکثر مرتے وقت وصیت کرتے ہیں کہ میرے فلاں بچے کو اتنا دے دیا جائے, فلاں بچے کو اتنا دے دیا, مرتے وقت یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا کہ جب اللہ کی وصیت موجود ہے تو اب تمہیں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے الا لا وصیت لوارثن, وارث کے لیے اب کوئی وصیت نہیں ہے. جو دنیا میں دینا ہے جس نے دے دے, مرنے کے بعد کسی کو کچھ نہیں ملے گا, مرنے کے بعد وہی ملے گا جو اللہ نے بتایا. فرمایا اللہ وصیت کرتے ہیں لذکری مثل حظ الانثیین. دیکھو یہاں بھی لڑکے کا ذکر, پہلے لڑکے کو لڑکی کی نسبت دگنا دیا جائے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, اور بیٹیاں ہوں دو سے زیادہ ہوں, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, تو ان کو یعنی صرف بیٹیاں ہیں لڑکے نہیں ہیں, اور وہ دو یا دو سے زیادہ ہیں. دو کا تذکرہ یہاں دو سے زیادہ کا تذکرہ ہے, مگر دو کا تذکرہ دلالت النس سے ثابت ہے. دلالت النس کیا ہوتی ہے, پھر لمبی بحث ہو جائے گی, فی الحال اس کو چھوڑے. تو دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں, اللہ فرماتے ہیں فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, تو ابا جان جو چھوڑ کے گئے ہیں یا امی جان جو چھوڑ کے گئی ہیں تو اس میں سے ان کو کتنا ملے گا, ثلث ما ترک, کل مال کا بول لو بھائی دو تہائی. کسی کی اولاد میں نرینہ اولاد نہ ہو, بیٹیاں ہوں اور بیٹیوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہو, تو بیٹیوں کو کتنا ملتا ہے, دو تہائی ملتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, اور بیٹی اگر اکیلی ہے, فَلَهَا النِّصْفُ, تو اس کو کتنا ملے گا, نصف, آدھا. ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس, اور اس کے ابوین کے لیے, دیکھو اب ہے نا, اب باپ کو کہتے ہیں, تو ابویہ اس کے دونوں باپوں کے لیے, نہیں بات سمجھ, یعنی ماں کو باپ کے ذمن میں داخل کر دیا, والدین بھی دونوں باپ بھی, تو ماں کا تذکرہ اللہ نے باپ کے ذمن میں کر دیا. تو یہاں بھی اللہ باپ کے نام کو زیادہ اس سے پروٹوکول دے رہے ہیں مرد ہونے کی وجہ سے. ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس, فرمائے والدین میں سے لکل واحد, ہر ایک کو ان میں سے ایک چھٹا حصہ ملے گا. ایک چھٹا امی کا ہو گیا, آپ کی امی کا نہیں, جو جس کا انتقال ہوا اس کی امی کا. لوگ وراثت کے مسئلہ پوچھنے میں ہی بڑی گڑبڑ کرتے ہیں, میت کی امی کو اپنی امی کہہ رہے ہوتے ہیں, اپنی امی کو میت, یعنی ہوتی وہ ان کی اپنی امی ہے. اب مجھ سے کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ جی نانی کا حصہ ہے, دادی کا حصہ ہے ہماری, نہیں ہماری نہیں ہوگا, دادی کا حصہ ہے. میں سمجھا کہ میت کی دادی ہے, میں یہی سمجھوں گا نا کہ دادی کا حصہ پوتے کا حصہ ہے. تو پھر پتا چلے کہ اپنی دادی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, یعنی میت کی والدہ. تو پہلے تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا میت کی دادی کے لحاظ سے ان کا حصہ نہیں بن رہا تھا. پھر جب مجھے خیال آیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی اپنی دادی ہو, یعنی اس کے ابا کی امی ہو, پھر میں نے دوبارہ ان کو اپنے خرچے پہ فون کیا. میں نے کہا کہ بھائی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کسی بنوار رہا نہیں ہے, کسی کا کسی کو اٹھا کے دے دیں, تو میں نے کہا آپ کی دادی ہیں یا آپ کے ابا کی, کہہ رہے ہیں میری دادی ہیں. تو میں نے کہا آپ کے ابا کی تو امی ہوئی نا, تو آپ یہ بولو ماں کا کتنا حصہ ہے, یہ نہیں بولو دادی کا کتنا حصہ ہے. لوگ یہ بڑی گڑبڑ کرتے ہیں. اور پھر یہی ہو کہ چلو سارے رشتے اپنے لحاظ سے بیان کریں تھے, اپنی دادی, اپنی بہن, تو پھر جب بہن کی باری آئیں گے تو پھر کہیں گے بیٹی کا کتنا حصہ ہے. اب میں سمجھ رہا ہوں یہ اپنی بیٹی کا پوچھ رہا ہے. تو جب بھی وراثت کا مسئلہ پوچھیں, جو مر گیا ہے نا دنیا سے چلا گیا ہے, اس کو ملحوظ رکھ کے پوچھیں کہ اس کی امی کا, ان کی بیگم کا. بعض لوگ اپنی والدہ کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں اور شو ایسا کرتے ہیں جیسے میت کی والدہ, یعنی والدہ کا کتنا حصہ ہے, تو مجھے فوراً بھی قرآن کہہ رہے والدہ کا چھٹا حصہ ہے, حالانکہ یہ اپنی والدہ کا پوچھ رہا ہے جو میت کی بیوہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو اس لیے ان کو یوں بتایا جاتا ہے کہ یہ پوچھے بیوہ کا کتنا حصہ ہے. تو یہ مسائل آتے ہیں پریکٹس سے. ہم جب طلبہ کو وراثت کے مسائل بتاتے ہیں نا, تو ہم طلبہ کو بتاتے ہیں کہ آپ کسی مفتی کی نگرانی میں بیٹھ کے پہلے کچھ دن حل کر لینا, ورنہ غلط سلط بتاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نئے مفتی کو نہیں پتا چلتا عوام کی غلطیاں کیا ہوتی ہیں. وہ بےچارہ اسی لحاظ سے وہ لکھ دیتا والدہ کا چھٹا حصہ, کہتے یار ابھی تو میں نے سنا تھا والدہ کا آٹھواں حصہ ہوتا ہے. وہ اپنی والدہ سمجھ رہے, وہ میت کی والدہ سمجھ رہے. تو یہ بڑی گڑبڑیں ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں تو چونکہ تھوڑی پریکٹس ہے تو اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس قسم کی گڑبڑ لوگ کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میت کی جو والدہ ہے اور والد ہے ان میں سے ہر ایک کو کتنا حصہ ملے گا, بولنے بھائی تھوڑا سا سبق یاد ہو جائے گا, چھٹا حصہ ملے گا. یہ دیکھو کتنا اللہ کا فضل ہے, اللہ خود بیان کر رہے ہیں. تورات میں نہیں ہے وراثت کے مسائل, انجیل میں نہیں, تو یہ اللہ کی کا کرم ہے کہ اللہ نے قانون کی کتاب ہمیں دی اور اس میں خود بیان کر دیا. اب جھگڑا ہی نہیں ہے. اب بھی اگر کوئی جھگڑ رہا ہے تو وہ ہے ہی فسادی. تو
وَلِيَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُسُ مِمَّا تَرَكَ جتنا اس نے چھوڑا ہے. ان کان لہو ولد بشرطے کہ اس کے لیے, بشرطے کہ میت کی اولاد بھی ہو. میت کی اگر اولاد کی ہے تو ابا کا بھی چھٹا اما کا بھی چھٹا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ اگر میت کے اولاد نہیں ہے اور انتقال ہو گیا میت کا, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ صرف والدین وارث بن رہے ہیں. کیسے ہی بلاغت ہے اس میں. شارٹ کٹ میں قرآن نے بتا دیا کہ بھائی بہن بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ وارث ہیں والدین, یعنی اور کوئی وارث نہیں ہے. یہ ضمن بتا دیا. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو ماں کا ایک تہائی, باپ کا نہیں بتایا کتنا ہے. لیکن قرآن پہلے کہہ چکا ہے کہ وارث صرف کون ہے, ماں اور باپ. کو پتا چل گیا کہ باقی باپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا. اس لیے قرآن نے اس تکرار کو عبث سمجھا کہ باپ کا دو تہائی. قرآن سمجھ گیا, قرآن جانتا ہے یہ بات کہ اتنی عقل ان میں ہوگی کہ جب یہ بیٹھیں گے اور ان کو میں پہلے بتا چکا ہوں. کیونکہ دیکھیں یہ آیت ایسی ہے جس کا نصیحت سے تعلق نہیں ہے. نصیحت والی آیتوں کو طول دیا جاتا ہے, اور جس میں صرف مسئلہ بتانا ہو اس کو بقدر ضرورت, اس میں ایک حرف بھی اگر ایڈ کر دیا جائے تو وہ لغو اور فضول کلام ہو جائے گا. اس لیے اس میں ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس کی ضرورت نہیں تھی اور خامخواہ میں بیان کر دیا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک حرف بھی ایسا نہیں. جبکہ دوسرے مقامات میں ہم قرآن کو دیکھتے ہیں, واقفہ ذرا سی بات کو قرآن بہت طول دے کے بیان کرتا ہے. حالانکہ بات تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں طول دینا افضل. جیسے جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں نا, تبلیغ والوں کو دیکھیں جب کسی کے پاس جائیں گے تو اصل میں تو یہ بتانا ہے نا کہ بھئی نماز پڑھو اور مسجد میں آ جاؤ, لیکن کتنی پہلے پاؤں دبائے گا, پھر اس کی تمہید ہوگی, پھر جو ہے کچھ لگے بدلے الفاظ ہیں, اور اگر وقت زیادہ لگا ہوا ہے تو 10-15 منٹ بات کو گھمایا جائے گا, اور جس نے فارمیلٹی پوری کرنی ہو جائے گی کہ بھائی نماز پڑھو روزہ رکھو زکات دیا کرو. یعنی چلے باپ اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرتا ہے تو لگے بندے الفاظ قانون کی کتاب سے پڑھ کے اس کو سمجھا دینا, بیٹا نماز پڑھا کرو, نہیں پڑھو گے اتنے سال جہنم میں جلنا پڑے گا, میرے ذمہ تھا صاف صاف بتا دینا, باقی تمہاری مرضی. بلکہ وہ چہرے کے تاثرات تبدیل ہوں گے, اور پھر ایک بات کو 6-6 دفعہ دہرائے گا, 10-10 دفعہ دہرائے گا, تمہید مان لے گا, وہی دیں. تو قرآن میں جو ترغیب کی آیات ہیں ان میں تفصیل بہت ہے. ایک بڑی دلچسپ آیت ہے, بہت دل چاہتا ہے اس کو بیان کرنے کا. قرآن ہمارے حضرت بھی بڑی مزے سے بیان کیا کرتے تھے اس کو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے جو کلام کیا نا, وہ کلام بڑا خوبصورت, بڑی لمبی چھوٹی سی بات کو بڑے لمبے لمبے جملوں میں کہا ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. حالانکہ سورہ طٰہٰ کی آیات میں حضرت موسیٰ کا نام پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے, یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ کر کے, تو اب بار بار یا موسیٰ کہنے کی ضرورت؟ ادھر تو اتنا شارٹ کٹ. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اللہ فرماتے ہیں اگر وارث صرف والدین ہیں تو ماں کا ایک تہائی. خود سمجھ جائے گا ابا کو کتنا ملے گا, دو تہائی. اتنا شارٹ, اتنی بھی ایک لفظ بھی اضافہ نہیں کیا جا رہا, اور ادھر اتنے اضافے کہ بار بار پہلے بات چل رہی ہے یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ, بار بار یا موسیٰ کا تذکرہ. جب ایک آدمی کا نام آپ بار بار لیتے ہیں تو پھر دوبارہ تھوڑی لیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی میں ہوں, اب آپ جناب سے بات کرو بس ختم ہوگی, انتا یو یہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. لاتھی تھی نا تو اس کو پھکوانا تھا, پھر اس کو سانپ بنانا تھا, پھر واپس پلٹوانا تھا, تو یہ سارا کاروائی ہونے والی تھی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلا یہ سوال ہی ابا سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا. اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے یہ. اے بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں چلا جاتا ہوں بھائی, پوچھنے کی ضرورت تھی کیا؟ اللہ کو تو موسیٰ علیہ السلام پہلے, اللہ تعالیٰ انعامات بھی گنوا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ساری سب پتہ ہے, اور حضرت موسیٰ کو بھی پتا تھا کہ اللہ کو پتا ہے, جب اللہ ہے تو پتا ہوگا. جب اللہ کو یہ پتا ہے کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ ہیں, وہی بنی اسرائیل کے جن کو میں نے بنی اسرائیل کی اقتدا کے لیے پیدا کیا ہے, تو پھر یہ بھی تو پتا ہوگا نا کہ لاٹھی ہے. تو کتنا طول ہے کلام میں, پہلی بات پوچھنا ہی بظاہر غلط, بظاہر پوچھنے کی ضرورت. نمبر دو, پوچھنے کی ضرورت بھی اگر ہے تو صرف اتنا جس سے سوال واضح ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے, بھائی کہتے ہیں نا واٹ از دس, اتنا کافی ہے. لیکن قرآن کہہ رہے وا, پہلی بات اور کا لفظ بڑھانے کی ضرورت, اور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی بات کے ساتھ اس بات کو جوڑا جائے, اور جو اسی جیسی بات ہو آتا فاتا ہے ایک جنس کی کلام کو دوسرے جنس کے ساتھ جوڑنے کے لیے واؤ کی ضرورت نہیں. دوسری بات, اس میں اشارہ کی ضرورت نہیں. یہ جو ہے نا عربی میں ہاتھ سے جب اشارہ کیا جاتا ہے اس وقت ہوتا ہے. پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ دائیں ہاتھ میں, کیونکہ دائیں ہاتھ ہی میں تھی. ہم جب کہتے ہیں یہ ہاتھ میں کیا ہے آپ کے, اور اے موسیٰ کی تکرار کی ضرورت نہیں تھی. تو ہونا چاہیے تھا ما ہادا, یہ کیا ہے, اتنا کلام کافی تھا. لیکن و ما تلکا, اور یہ کیا ہے, بی یمی نکا تیرے دائیں ہاتھ میں یا موسیٰ اے موسیٰ, اتنا لمبا کلام. ہم سے اگر کوئی اتنا لمبا سوال پوچھے اور یہ کیا ہے آپ کے سیدھے ہاتھ میں اے ستار بھائی, اے غفار بھائی, تو آپ جواب میں کیا بولیں گے, ٹوپی گھڑی, کافی ہے نا جواب. جواب میں سوال کبھی دہرایا نہیں جاتا, اور جتنی بات پوچھی ہے اتنا جواب دیا جاتا ہے اس کے ساتھ اضافی. میں پوچھوں یہ کیا ہے, آپ کہیں موبائل, اتنا کافی. لیکن ایک غلطی آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہ میرا موبائل ہے, پھر میں نے صرف یہ پوچھا تھا یہ کیا ہے, آپ اس سے کیا کرتے ہیں یہ نہیں پوچھا تھا. لیکن آپ کہیں یہ اس سے میں فون بھی سنتا ہوں, ٹھیک ہے, ایزی لوڈ بھی کرواتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور بہت سارے کام. تو یہ اور آبس ہو جائے گا یہ کلام. تو حضرت موسیٰ سے پہلے تو اللہ نے سوال کے دلم کو پوچھا, اور اے موسیٰ, اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ. تو حضرت موسیٰ جو شروع میں قال ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, یہ صرف یہ کہہ دینا کافی تھا, آسا لاٹھی ہے. جملہ اسمیہ خبریہ, میری لاٹھی کی نہیں, یہ میری لاٹھی. اس سے زیادہ یہ جملہ طویل ہو ہی نہیں سکتا, اتنا لمبا جملہ لائے. اتوکل علیہا, پھر اللہ نے پوچھا نہیں تھا اس سے کرتے کیا ہوتے, خود ہی بتانا شروع کر دیا. اتوکل علیہا, میں ٹیپ لگاتا ہوں, واحش بها علی غنمی, اپنی بکریوں کے اوپر اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا مآرب, پر آخر خیال آیا کہ بہت زیادہ نہ ہو گئی ہو, اللہ نے اتنی تو باتیں پوچھ لی تھی تو میں بتاتے ہی چلا جا رہا ہوں. تو پھر کیا, ولی فیہا مآرب اخرى, اور میرے لیے اس کے علاوہ اس لاٹھی سے اور بہت سارے کام ہیں, اگر اجازت ہو تو مطلب ہی وہ بھی بتا دوں سارے کے سارے. تو علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ بلاغت کسے کہتے ہیں, قرآن بلیغ کلام ہے نا, بلاغت. بلاغت کہتے ہیں قول الکلام مطابقا لمقتضی الحال, کسی کلام کا ایسا ہونا جیسا وقت کی حالت تقاضا کر رہی ہے, اس کلام کو بلیغ کلام کہا جاتا ہے. آپ کا کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے, وہ گریبان پکڑتا کہہ رہا تم نے میرے لاکھ روپے کھائے ہیں, آپ کہیں نہیں اتنا کہہ دیں, لوگ کہیں گے اس اختصار پہ کیا ضرورت تھی بھائی. آپ بلکہ کیا بولے, خدا کی قسم کلمہ پڑھوا لو, قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو, خدا کی قسم میں نے نہیں کھائی, اس موقع پر یہ کلام بلیغ کہلائے گا, سمجھ رہے ہیں نا. اور اگر آپ سے وائبا ہو رہا ہے آپ کا, اس میں آپ سے کوئی بات پوچھی جائے, نیوٹن کا پہلا قانون آتا ہے, آپ کو جواب نہیں آتا, وہ بتاتے ہیں نو سر, بس مختصر, اس میں اگر آتے ہیں نہیں مجھے نہیں آتا اصل میں یوں تھا, وہ کہتے زیادہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت, یہ ہم گپشپ لگانے نہیں آئے یہاں, یہی بولے گا. انٹرویو ہو رہا ہے آپ کا فوج میں یا کہیں بھی کسی ادارے میں, آپ گئے, آپ سے سوال پوچھے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے یس اور نو میں جواب چاہیے, کہتے ہیں نہیں کہتے. میرے پاس لوگ لمبے لمبے ایس ایم ایس بھیجتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے, میں پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو بعض دفعہ شروع میں کہتے ہیں سر مفتی صاحب صرف یس نو میں جواب دیتے ہیں, یعنی مطلب ان کا یہ کہ آپ کو جواب میں لمبا نہیں نو لکھ دیں یس لکھ دیں. تو ایسے مسائل بعض دفعہ میں جواب دے دیتا ہوں. تو اب میں صرف یس لکھ دوں یا نو لکھ دوں تو یہ بلیغ سمجھا جائے گا, یہ نہیں کہ اس نے اتنا لمبا تو ہم بھی بیٹھ گئے چھٹیاں لگا رہے ہیں ایس ایم ایس پہ بیٹھے ہوئے, اور کوئی کام ہی نہیں. گھر والے بھی کہنے پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی, اگر یوں تھا اتنے بچے ہیں بیوی کے ساتھ, اگر کیا نام ہے والدہ بھی زندہ ہے تو وراثت کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے, اور اگر یوں ہے تو پھر یوں ہے ایس ایم ایس پہ لکھ رہے ہیں بھائی, تو دو منٹ دو روپے کی کال کر کے پوچھ لیں. پھر اگر مگر کے ساتھ چوہا گر کے مرا ہے یا مر کے گرا ہے, اگر گر کے مرا ہے اس کا حکم کچھ اور ہے اور مر کے گرا ہے تو اس میں دو صورتیں. تو بلاغت کا مطلب کیا ہوتا ہے, جس موجودہ حالت جس قسم کے کلام کا تقاضا کر رہی ہے آپ اسی قسم کا کلام سامنے والے کے ساتھ کریں. وراثت کے مسائل میں مسئلہ بتانا مقصد ہے, مسئلہ اس سے بھی پتہ چل جائے گا, لیکن وہاں حضرت موسیٰ سے جو بات ہو رہی ہے مسئلہ بتانا مقصد نہیں ہے, بلکہ لفظ تو بظاہر نامناسب ہے لیکن میرے پاس اس کا آلٹرنیٹ اردو میں کوئی لفظ نہیں, وہاں گپ شپ بذات خود مقصود ہے, تاکہ حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو, اور اللہ تو حضرت موسیٰ سے پہلے سے محبت کرتے ہی تھے. تو جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے, ایک محبوب ایک حبیب اپنے حبیب سے ملاقات کرتا ہے تو شارٹ کٹ کلام نہیں کرتا, بلکہ وہ چاہتا ہے بہانے بہانے سے بات لمبی ہوتی چلی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کو کوئی بہت پرانی مل گئی, اب کیا کریں, اس کے علاوہ کوئی ماں باپ کی مثال تو دیتے نہیں ہیں, اتنی ہے نہیں ماں باپ سے کہ ابو نے تھوڑی سی بات پوچھی تھی آپ کو اتنا مزہ آیا کہ آپ نے پوری تفصیلی پروگرام پیش کر دیا, اس میں تو برہانہ میں جواب دیتے ہیں. اب مثالیں وہی ہوں گی نا جو نظر آ رہی ہیں مارکیٹ میں, منگیتر سے کیسا فون پہ چپکے رہتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں. ایک ہمارے دوست تھے, ان کی یعنی ایسی جب شب تھی ان سے, تو ان کی کوئی منگنی ہو گئی تو آدھا آدھا ایک گھنٹہ ٹیلی فون سے چپکے. ان کے باپ نے مجھے کب بتایا, نہیں کیا بولتا ہے بھائی, کہہ رہا سال ہو گیا ختم نہیں ہو رہی بات ہے, کیا خیریت پوچھ لی, بچوں کی تعداد پوچھ لی, والدین کے کتنے بچے ہیں, کاروبار پوچھ لیا, اب کیا رہ گیا. لیکن وہ اگر آپ اس سے پوچھیں وہ کہے مقصد میرا معلومات میں اضافہ ہے ہی نہیں, میرا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ یہ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں, بات ہی بذاتے خود مقصود ہے, بیٹھے باتیں کرنے کی باتوں میں ہی مزہ آ رہا ہے, ایک بات کو 100 دفعہ کریں گے جب محبت ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے محبت, اور اللہ کو حضرت موسیٰ, اس لیے اللہ اتنا لمبا کلام کر رہے ہیں, اور اے موسیٰ بار بار نام بھی لے رہے ہیں, اے موسیٰ, ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کو بھی لطف آ رہا ہے حضرت موسیٰ کا نام لینے. عجیب بات ہے, حضرت موسیٰ کی فضیلت ہے کہ قرآن مجید میں جتنا حضرت موسیٰ کا نام آیا ہے اتنا کسی پیغمبر کا نام نہیں, بار بار, کوئی ایک پارہ ایسا نہیں ہے سوائے چودہویں پارے میں یا کہیں اور ایک آدھ پارہ ہو, ہر پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے قرآن کے ہر پارے. اور قرآن کہہ رہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر لیا سرگوشیوں کے لیے. کوئی محبوب محبوب سے سرگوشیاں کرتا ہے نا, حالانکہ اللہ سرگوشی تھوڑی کرتے تھے, اللہ تو کوہ طور پہ بلا کے آؤ, باقاعدہ صوت آتی تھی, آواز آتی تھی, کلام ہوتا تھا, لیکن اللہ اس محبت کو کیسے ظاہر کر رہے ہیں, جیسے کوئی محبوب خاص محبوب کو بلا کے کان میں اس کے باتیں کرتا ہے نا, جو آپس کی ہماری سیکرٹ باتیں, محبت ایسی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قربناہ نجیا, واذکر فی الکتاب موسیٰ, اے نبی آپ اس کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ بھی کریں, چونکہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں موسیٰ کے تذکرے کو نکال دیا ہے, جن حالانکہ ان کے پیغمبر تھے لیکن وہ تذکرہ چھوڑ دیا جو حقیقی تذکرہ تھا. اس لیے قرآن سورہ مریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ, اے نبی اس کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ بھی کریں, آپ موسیٰ کا بھی ذکر کریں ذرا لوگوں کے سامنے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ, ہم نے کوہ طور کے دائیں جو ہے دائیں وادی سے دائیں پہلو سے ہم نے موسیٰ کو ندا کی, موسیٰ کو ہم نے پکارا, وَقَرَّبْنَاهُ, اور ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر لیا, نجیا سرگوشیاں کرنے کے لیے, سرگوشی کرتے ہوئے سرگوشیاں کرتے تھے ہم اس کے ساتھ. تو اتنا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کی, اور قوم نالائق کی بھی, جس سے محبت ہوتی ہے اس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے, قوم کیسی دے دی. تو اب چونکہ اللہ حضرت موسیٰ سے کلام کر رہے ہیں تو طول دیتے چلے جا رہے ہیں, تو ہمارے یہاں سمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جب اتنا لمبا کلام کیا تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ آج
اللہ کو بڑی محبت، حضرت موسیٰ کی محبت کو بڑی شے آئی، انہوں نے پوری تقریر شروع کر دی. کوئی اور ہوتا نا خشکا تو کہتا لاٹھی، چلائے کہتے بات مختصر کرو بھائی مجھے اور بھی کام ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. سب قال هي عصايا، موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، واہش بها علی غنمی، صرف اتنا بھی کافی تھا پتے جھاڑتا ہوں، اتنا بھی کافی تھا نا، یہ پتے تو جھڑتے بکریوں ہی کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں انسان پتے نہیں کھاتا تھا، آج کل پان وان کھا رہے ہیں، پہلے زمانے میں صرف بکریاں کھایا کرتی تھی پتے. اہش بها علی غنمی، اور ان پتوں کو جھاڑتا ہوں میری اپنی بکریوں پر، میری وہاں بھی میری بکریاں، علی الغنم نہیں علی غنمی، ولی فیہا مآرب اخرى، بہت سارے کام ہیں. مآرب یہ جمع اقصا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو چار کام اور بھی ہیں، بہت سارے لامتناہی اور بھی کام ہیں. مطلب یہ کہ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ادب کے خلاف نہ ہو جائے، روب بھی ہے نا، جلال بھی ہے اللہ کا، تو ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کہے میں پوچھ کے آ رہا ہوں اور جواب کیا دے رہا، اس لیے تقریر کی، لیکن آگے آپشن دے دیا اور بھی ہیں، اگر تھوڑی سی اجازت ہو تو بتا دو. اللہ نے فرمایا الفیہا یا موسیٰ، پھر یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو زمین میں ڈال دے، پھر اے موسیٰ. تو یہ سورۃ طہٰ کہ آپ دو رکوع اسی پر ہیں، اے موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ، ہر آیت کے آخر میں اے موسیٰ آ رہا ہے. تو یہ ہے محبت، یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ چونکہ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، اللہ کی جو آواز کی جو ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے ہیں لیکن اللہ ہی جانتے ہیں، وہ براہ راست چونکہ سنی تھی، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے کلام کا مزہ براہ راست چونکہ محسوس کیا تھا نا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام و سلام قابو میں نہیں رہے. انسان جب کوئی بہت خوبصورت آواز سنتا ہے تو آواز سن کے بھی عاشق ہو جاتا ہے، اس لیے کسی پیغمبر نے براہ راست اللہ کے دیدار کی خواہش نہیں کی ہے، کیونکہ ایمان تو لائے اللہ کے جلال پر. سارے پیغمبروں کا ایمان تھا کہ اللہ سے زیادہ جمال کسی میں نہیں، جلال کسی میں نہیں، لیکن اس کی جھلک دیکھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ اللہ کی ایک صفت دیکھ چکے تھے، صفت کلام جو اللہ کی صوت ہے، آواز ہے، سن چکے تھے. وہ آواز ہماری آواز جیسی نہیں، اس کی حقیقت میں جانا بھی نہیں چاہیے ہمیں، جیسے اللہ کی شان ہے ویسی تھی. تو اس لیے اتنے زیادہ بے قابو ہو گئے کہ وہ کیا کہنے لگے، قرآن مجید اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے، فلما جاء موسیٰ لمیقاته، جب موسیٰ اپنے وقت مقرر پر آئے کوہ طور پر جو ہم نے ان کو وقت دیا تھا، وکلمہ ربہ، اور رب ان سے براہ راست ہم کلام ہوا، تو اس کلام میں وہ ایسا لطف آیا، کہنے لگے ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا، تو مجھے اپنے آپ کو دکھا، انظر الیک، میں تیری طرف براہ راست دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری طرف براہ راست دیکھنا چاہتا ہوں. یہ خواہش کسی پیغمبر نے دنیا میں نہیں کی، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ کو بھی معلوم تھا، لیکن جب انسان پہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو بہت چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے خلاف ہو جائے، شاید اس کے خلاف ہو جائے، ہو سکتا ہے. تو فرمانے لگے ارینی انظر الیک، قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں. ایک عربی میں ہوتا ہے لا ترانی، اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہو سکتا، آئی بس جس کو آج کل کہتے ہیں امپوسیبل، ناممکن. اور لن ترانی کا مطلب ہرگز نہیں، ہرگز یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مجھے دیکھ لیں. اس کے باوجود حضرت موسیٰ کو اطمینان نہیں تھا. اب کوئی عقل پرست ظاہر پرست ہو تو کہہ دے یہ تو حضرت موسیٰ کو جو اللہ نے بتا دیا، پھر تو ایمان لانا چاہیے تھا، حضرت موسیٰ کو اطمینان کر لینا چاہیے تھا، مزید دلیل کی ضرورت نہیں تھی. لیکن بات کیا ہے کہ غلبہ محبت کا اتنا زیادہ کہ بے قابو ہے. تو اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل، اے موسیٰ تجھے ویسے تو یقین نہیں آئے گا، تو وہ محبت جو ہے نا بہت بڑھ چکی ہے، اس لیے انظر الی الجبل، اتنے بڑے پہاڑ کو دیکھ، فإن استقر مکانہ، اگر اس نے میری تجلی، میرے جمال کو، ذرا سا جمال کو برداشت کر لیا، فسوف ترانی، ہو سکتا ہے تو بھی برداشت کر لے، پہاڑ سے زیادہ مضبوط تو نہیں ہے تو. فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ فرماتے جب میں نے پہاڑ پر تجلی کی ہے، اپنے ذات کا کسی اظہار کیا، جیسے اللہ کی شان ہے، فرمایا جعلہ دکا، تو اس تجلی نے پہاڑ کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صعقا،
موسیٰ دھڑام سے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، ایسی اللہ کے جلال کی اور اس کے جمال کی ایسی کیفیات کہ حضرت موسیٰ برداشت نہیں کر سکے۔ فلما افاقا، جب ہوش آیا، قال سبحانك، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اگر میری آنکھیں اس دنیا میں تیرے جمال کو برداشت کر لیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تیرا جمال محدود ہے، برداشت کے قابل ہے، تو اس عیب سے بھی، جہاں ہماری برداشت کی انتہا ہے تیرا جمال اس سے بھی آگے ہے، تیرا حسن و جمال اس سے بھی آگے ہے۔ سبحانك انی تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ پہلے بھی کر سکتے تھے نا، کہ اللہ کو پتا تھا نہیں کریں گے، سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ تو تبت الیک وانا اول المسلمین، قال یا موسی انی استطعتک علی الناس برسالاتی وبکلامی۔ کیسا پیارا کلام موسی اور اللہ کے درمیان میں ہو رہا ہے۔ اللہ نے جب ہوش میں آ گئے تو اللہ نے فرمایا، اے موسی چھوڑ دیدار کی باتوں کو، انی استطعتک، اس وقت جتنے لوگ ہیں ان میں میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، برسالاتی، اپنا میرا پیغام تو لوگوں تک پہنچائے گا، وہ بھی کلامی، اور میرا کلام براہ راست سنا کرے گا تو۔ فخذ ما آتیتک بقوۃ، لہذا جو میں کتاب تجھے دے رہا ہوں نا تورات، اس کو مضبوطی سے تھام لے، سمجھ آ رہی ہے بات۔ وامر قومک، اپنی قوم کو بھی کہہ جا کے یاخذوا باحسنھا، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس پر عمل کرو۔ تو کیا مطلب؟ کہ اب اس بحث میں نہ پڑو اللہ کا دیدار ہو جائے، کیونکہ دنیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، اصل چیز جو ہے نا یہ کتاب ہے۔ پہلے بھی اللہ سمجھاتے، سمجھ میں نہیں آتا، یہ سارے پروسیس سے گزارا گیا، اب سمجھا رہے ہیں کہ اصل ہے یہ کتاب، اس پر عمل کرو، یہ ساری خواہشات آخرت میں پوری ہو جائیں گی۔ تو ہمیں بھی یہی حکم ہے بھائی، کہ اب کچھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وظیفے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے، پڑھتے ہیں نا، اور مختلف طریقے، یہ غیر ضروری چیزیں، نبی کی انشاءاللہ زیارت ان آنکھوں کے ساتھ ہو جائے گی، اللہ کی زیارت انشاءاللہ ان آنکھوں کے ساتھ، آخرت میں ایسی آنکھیں اللہ لگا دیں گے جن سے زیارت ہو، لیکن اس کے لیے کیا ہے، جو کتاب دی گئی ہے نا اس کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، عملی زندگی کو بہتر بنایا جائے، عمل کو، گناہوں کو چھوڑا جائے، توبہ کی جائے، اور آخرت کی طرف توجہ کی جائے، قرآن کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ تو میں یہ فرق بتا رہا تھا کہ وراثت میں اور جو وہ آیات ہیں دوسری، ان آیات میں یہ فرق ہے کہ ان میں اتنا کہیں طول دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ محبت کا موقع ہے اس لیے اس کو طول دیا جا رہا ہے۔ وقت چونکہ کافی زیادہ ہو گیا، یہ سوالات کی پرچیاں بھی ہیں، تو یہ آیت انشاءاللہ اگلے درس میں صرف اس کا ترجمہ کر کے، اس پہ تفصیل بیان نہیں کروں گا، ترجمہ کر کے پھر جو اگلی آیات ہیں انشاءاللہ اس کا درس دوں گا۔ یہ جلدی جلدی سوالات پچھلی دفعہ بھی رہ گئے تھے کافی سارے، ادھر کر دیں۔ کوئی شخص کسی کو قرض دے 15 سال کی مدت تک اور 2 تولہ سونے کی شکل میں، اب اگر وہ 15 سال بعد 2 تولے سونا لوٹاتا ہے تو سونے کی قیمت میں جو اضافہ ہو چکا ہے وہ سود تو نہیں کہلائے گا؟ نہیں، وہ سود نہیں کہلائے گا، سونا قرض دیا تھا تو سونا ہی لے۔ اگر ہم نے 2 تولہ 21 کیرٹ کی شکل میں دیا اور 18 کیرٹ کی شکل میں واپس کیا، تو آیا قرض دینے والے کا نقصان ہوگا؟ نہیں، یہ بھی نقصان نہیں ہے، غالب اگر سونا ہی ہے تو وہ سونا ہی سمجھا جائے گا۔ تو البتہ قرض لینے والے کو، واپسی والے کو اختیار ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے 21 کیرٹ میں دیا تھا، آپ مجھے 18 کیرٹ میں کیوں دے رہے ہو، میرا نقصان ہے، مجھے 21 والے ہی چاہیے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کہاں سے ثابت ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ جنہوں نے سوال بھیجا ان سے پہلے میں سوال کروں گا، سینے پہ ہاتھ باندھنا کس حدیث سے ثابت ہے یہ بتا دیں، ٹھیک ہے نا، کہیں نہ کہیں تو باندھیں گے نا، ناف پہ نہیں باندھیں گے، سینے پہ باندھیں گے، تو ہم ناف پہ نہیں باندھتے، آپ بتا دیں پھر سینے پہ باندھنے کی صحیح حدیث ہو۔ ایک حدیث صحیح ابن خزیمہ سے پیش کی جاتی ہے، مگر وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کی سند پر اچھا خاصا کلام ہے، تو وہ پھر جب یہ مجھے لائیں گے اور بتائیں گے تو پھر ان شاء اللہ بتاؤں، کہیں نہ کہیں تو باندھنا ہے، کیا خیال ہے؟ تو جب سینے پہ بھی نہیں ہے، ناف پہ بھی نہیں ہے، تو پھر عملی تواتر ہے۔ تابعین سے جو مذہب چلتا آ رہا ہے کوفہ میں، اور کوفہ سے، کوفہ کی بات آ جاتی ہے تو پھر کوفہ پہ اعتراضات ہوتے ہیں، کوفہ تو فتنوں کی جگہ تھی، وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی، پہلے کئی دفعہ بیان بھی کیا جا چکا ہے کہ کوفہ فتنوں کی جگہ جو تھی اس سے رافضی اور خوارج مراد ہیں، اہل سنت والجماعت فتنوں کی سرکوبی کے لیے تھی، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ جو اہل سنت والجماعت کے امام سمجھے جاتے ہیں،
عبداللہ مبارک نے ان کی شان میں جو قصیدہ لکھا ہے نا اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے رافضی اور خوارج اور معتزلی سے مناظرے ہوتے تھے. کفانا فقد حماد وکانت مصیبتنا به امرا کبیرا. فرماتے ہیں پہلے ان کے استاد حماد تھے جو صحیح بخاری کے راویوں میں سے, کہ وہ ہمارے لیے ان جو ہے نا باطل فرقوں کے خلاف کافی ہو جایا کرتے تھے. ان کے انتقال کی بعد ابو حنیفہ نے ان کی جگہ لے لی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باطل فرقوں اور فتنوں کے خلاف تھے. تو کوفہ میں اگر فتنے تھے تو جو تین لوگ ہیں ان کی روایت اور ان کے مذہب کو پر چلنا تو صحیح, لیکن جو ان فتنوں کے خلاف کام کرنے والے لوگ تھے وہ تو اور زیادہ مضبوط ہوں گے نا قرآن حدیث کے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ جو طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں, حضرت علی کا اس بارے میں اثر ہے, حضرت علی سے مقبول ہے کہ ناف پہ ہاتھ باندھا کرتے تھے حضرت علی. یہ جو طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر رہنمائی فرمائیں. سب کیا ہے, صرف میڈیا سے معلومات مل رہی ہے علماء حد سے نہیں. یہ طالبان سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ لوگ بہت دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ یہ کامیاب ہو جائیں. سمجھ آئیے بات, بہت ضروری ہے اور ہو بھی رہے ہیں واقعی, یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں ہو رہا, واقعی مذاکرات ہی ہو رہے ہیں. تو آپ لوگ دل سے دعا کریں یہ کامیاب ہو جائیں. میڈیا نہیں چاہتا کہ کامیاب ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ میڈیا چاہتا ہے کہ وزیرستان اور میں عوام اور یہاں کی آرمی لڑے اور امریکہ افغانستان میں بیٹھ کے تماشا دیکھے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اتحاد ہو اور ادھر امریکہ کی دھنائی. وہ اتنی سی بات ہے. نہیں آ رہی بات؟ غائبانہ نماز جنازہ کا کیا حکم ہے وضاحت فرمائیں. غائبانہ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہے نجاشی کی, اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں پڑھی. اگر یہ باقاعدہ سنت عمل ہوتا تو اتنے صحابہ کہاں کہاں شہید ہوئے ہیں, کسی کی تو پڑھتے. غزوہ موتہ میں حضرت جعفر طیار آپ کے چچزاد بھائی شہید ہوئے, آپ کے منہ بولے محبوب بیٹے زید ابن حارثہ شہید ہوئے, اور عبداللہ ابن رواحہ وہ شہید ہوئے. غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی, صرف ایک دفعہ نجاشی کی پڑھی. پھر تابعین صحابہ میں کتنوں نے پڑھی خلفاء راشدین میں بتاؤ. تو ظاہر ہے جس سنت پر خلفاء راشدین عمل نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے وہ سنت وہ نہیں سمجھ رہے, ورنہ حالانکہ ضرورت تو تھی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ نبی کی خصوصیت تھی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نجاشی کی چارپائی اور جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا تھا. اگرچہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے مگر اس سے ایک تقویت اور تائید تو ملتی ہے نا, کہ نبی کے حق میں تو معجزے ظاہر ہوتے تھے, ہمارے حق میں معجزے ظاہر نہیں. جو کہیں بھی قتل ہو رہا ہے غائبانہ, پندرہ غائبانہ نماز جنازہ ہو رہی ہے, یہ قرآن حدیث کی مخالفت ہے. لیکن بہرحال اختلافی مسئلہ ہے, کوئی کر رہا ہے تو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. ہمیں تو چھیڑتے ہیں تو ہم چھیڑے ہوئے کے جواب دیتے ہیں, ورنہ ہم اختلافی مسائل کو خود سے چھیڑنے کی الحمدللہ کوشش نہیں کرتے. تجارت میں منافع کتنا فیصد لینا چاہیے کوئی حد متعین نہیں ہے, دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بولیں گے ٹوپی میں ایک کروڑ کی بیچ رہا ہوں, وہ کہتی ہوں بھائی میں میری مرضی میں ایک کروڑ کی بیچ رہا ہوں, تو بیوقوف ہوگا جو آپ سے لے گا, اور اگر لے رہا ہے تو بننے دو. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت کوئی قید نہیں ہے تو وہ تو پھر جتنی مرضی چاہے قیمت پہ بیچ. میں نے کہا آپ بیچ کے دکھا دیں, جتنی مرضی چاہے قیمت پہ آپ بیچ کے دکھا دیں. وہ لے گا کیوں؟ وہ اس لیے نہیں لے گا کہ وہ تو پھر کہیں اور سے لے لے گا نا. ہاں دھوکہ نہ ہو, آپ یہ نہ کہیں کہ یہ قاف میم کی ٹوپی ہے, یعنی قبل مسیح فرعون کے سر سے میں نے اتاری تھی. جیسے وہ ایک عجائب گھر میں بہت باری برکم ہوتے نا داخلے کے لیے, ٹکٹ بہت مہنگا تھا. دھوکے کی بنیاد کیا ہے کہ یہاں سکندر اعظم کی کھوپڑی رکھی ہوئی, پتہ نہیں کس کی کھوپڑی اٹھا کے رکھ دی لے جاتی. اب وہ دھوکا ہے, تو لوگ گئے دیکھا سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے. اب دھوکا تو دھوکا ہی ہوتا ہے نا, ایک اور کھوپڑی چھوٹی سی رکھی ہوئی تھی. پوچھا بھائی یہ کس کی؟ اس کے منہ سے نکل گئی یہ سکندر اعظم کی ہے. جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے پکڑا جاتا ہے. سنا یہ کیا یہ کھوپڑی سکندر ہے؟ سنا یہ بچپن کی کھوپڑی ہے, یہ جب بڑے ہو گئے تو اس وقت. قرآن کا سبق پڑھتے ہوئے سورہ سجدہ جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار سجدہ کرنا ہوگا, نہیں ایک مجلس میں جتنی بار سجدے کی آیت پڑھی تو ایک ہی دفعہ ہوگا. جھینگے کا کھانا حرام ہے یا حلال؟ جھینگے کا کھانا مکروہ ہے, تحریمی ہے, حرام ہی کے حکم میں, جائز نہیں ہے فقہ حنفی میں. یہاں جمہور کا مذہب امام ابو حنیفہ کے مذہب کے خلاف ہے. امام حنیفہ کے یہاں سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی حلال نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جھینگا کہیں سے بھی مچھلی نہیں لگتا, کوئی کل اس کی مچھلی کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہے, کوئی حرکت اس کی مچھلی والی. کیونکہ اگر جھینگے کو مچھلی کہہ دیں تو پھر سمندر کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو مچھلی کی فہرست سے پھر خارج ہو.
تو کچھ تو مشابہت ہو نا مچھلی کے ساتھ. البتہ یہاں پر غیر مقلدین حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ یہ جھینگا حرام ہے, یعنی امام حنیفہ نے جو سمندر کی مخلوق کو حرام قرار دے دیا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو لمبے چوڑے دلائل نہیں, وہ پنجابی کی مثل مشہور ہے نا, گل ویلے دیتے پھل موسم کا, یعنی بات موقع کی کرو اور پھل موسم کا کھاؤ. تو موقع کی مختصر بات یہ کہ آپ دکھا دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی صحابی نے اور تابعین میں سے کسی تابعی نے سمندر میں مچھلی کے علاوہ کچھ کھایا ہو, تو یہ روایت صحیح روایت دکھا دیں. حالانکہ جزیرہ عرب ہے, تین طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا, کتنا سمندر سے چیز نکلتی ہوگی نا. تو جب وہ نہیں کھا رہے, حالانکہ سمندر بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے, تو کچھ تو گڑبڑ ہوگی نا اس میں. دوسری بات یہ کہ قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے وہ یحرم علیکم الخبائث, اللہ تم پر خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. تو اب اگر ہم سمندر کی ہر چیز کو حلال قرار دے دیں تو سمندر سے ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں, بعض چیزیں, چلو جھینگا تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے لیکن بعض چیزیں ایسی نکلتی ہیں کہ ان کو بھی اگر خبیث نہیں کہیں تو پھر گدھا بھی خبیث نہیں, گدھا ان سے اچھا ہے, آپ کو اس میں زیادہ اٹریکٹو نظر آئے گا, اٹریکشن اس میں زیادہ نظر آئے گا. سمندر پتہ کیا کیا نکل رہا ہے. تو اگر سے امام حنیفہ کا مذہب بقیہ ائمہ کے خلاف ہے, اس میں بقیہ ائمہ کے ہاں جائز ہے مچھلی کے علاوہ باقی چیزیں, کچھ چیزوں کو مستثنا کرتے ہیں وہ, تو ہم کہتے ہیں ان چیزوں کو جو آپ مستثنا کر رہے ہیں وہ بھی تو اس لیے نہیں کہ وہ بہت ہی خبیث ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے, یہ مطلق نہیں ہے, یہ مخصوص شکار کے بارے میں, مراد اس سے کیا ہے؟ مچھلی. اور صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان, صحیح حدیث ہے یہ, ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں, مردار سے مراد جن کو ذبح کیے بغیر کھا سکتے ہیں, السمک والجراد, ایک ٹڈی اور ایک مچھلی. تو اس لیے جو میں یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں دوسرے ائمہ کا تان کر رہا ہوں, اس لیے کہ غیر مقلدین حضرات ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں. اس طرح جو لوگ سعودی عرب جا کے رہتے ہیں نا, جب وہ عربوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیولے بھی کھا رہے ہیں اور جھینگا بھی کھا رہے ہیں, سب کچھ کھا رہے ہیں, تو امام حنیفہ کے بارے میں سنا ہوتا ہے اپنے پاکستانی علماء کہ یہ تو جھینگے کو اور یہ یعنی سمندر کی ہے, تو کہتے ہیں یار مکہ مدینہ میں تو اصل تو یہ لوگ ہیں, ہم لوگ تو بے وقوف ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاکستانی مولویوں کو کیا پتا. تو یاد رکھو, میں ایک انشاءاللہ اس پہ ایک چھوٹا سا میں نے بیان کیا, مزید بھی کروں گا, کہ جو لوگ سعودی عرب یا قطر یا دوحہ وغیرہ ان علاقوں میں جاتے ہیں وہ اپنے مذہب کو نہ چھوڑیں. سمجھ آتی ہے, ایک تو مذہب ہوتا ہے ضرورت کی بنیاد پہ چھوڑنا. بعض لوگوں کو تو میں نے خود وہاں مشورہ دیا کہ آپ حنبلی مسلک پہ چلیں, مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں چل سکتے ہیں کہ مسلک وہی پیدا ہوئے باپ دادا سے وہیں ہیں, تو بھائی ٹھیک ہے ایک مسلک پہ چلیں, لیکن ایک یہ چھوڑا جاتا ہے یہ سمجھ کے کہ ہم بیوقوف ہیں. امام حنیفہ معاذ اللہ کو آتا واتا کچھ نہیں تھا, تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے دلائل بہت سی چیزوں میں ان سے مضبوط ہیں, کیونکہ ہم جو مسلک پہ چل رہے ہیں یہ ہندوستان پاکستان کا مسلک نہیں ہے. یہ جو مذہب ہے یہ حضرت علی نے کوفہ کو دار الخلافہ بنایا تھا, تو خلفائے راشدین کا سارا علم کوفہ میں ٹرانسفر ہو گیا تھا, اور حضرت علی کے ساتھ 1400 بڑے بڑے علماء صحابہ کوفہ گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہماری حدیث بھی کوفہ سے آئی ہے. سنائی بات, آپ بخاری مسلم کے راوی جو ہے نا حدیث کے, ان کو گننا شروع کریں تو سب سے زیادہ راوی کوفہ کے نکلیں گے آپ کے پاس. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو حدیث بھی وہاں سے آئی ہے اور قرآن بھی. قرآن کی جو سب سے مشہور قرات ہے یہ ابو حفص عن عاصم کوفی کی قرات ہے. کوفہ کی قرات ساری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہی, کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود جو قرآن کے سب سے بڑے قاری تھے, ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ من احب ان یقرأ کما انزل, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن ایسے پڑھے جیسے نازل ہوا ہے, ذرا بھی تبدیل نہ ہو, فلیقرأ بقراءتی امی معبد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, تو ام معبد یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرآن پر پڑھے وہ قرآن. تو اس لیے عبداللہ بن مسعود کی قرآن پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی, تو وہ بھی کوفہ سے آ رہی ہے. تو اتنی ساری چیزیں اگر کوفہ سے, تو ہم نے اگر نماز بھی کوفہ والی لے لی ہے رسول اللہ کے بغیر والی نماز, اور اہل کوفہ کا مذہب تھا کہ وہ سمندر کی ہر چیز کو حلال نہیں سمجھتے تھے, صرف مچھلی کو حلال سمجھتے تھے, مچھلی کھائیں, لیکن اگر کوئی جھینگا کھا رہا ہے تو اس کو کفر کا فتویٰ نہ لگے, کیونکہ بہرحال اختلافی چیز ہے, تو اختلافی چیز میں گمراہی کہا جاتا ہے ایک دوسرے کو. اس پیر کو بلند آواز سے نہیں پڑھ, دوسرا بھی تھا اس میں, ہاں جی ہے, کالا جوتا یا چپل کے بارے میں کوئی حدیث ہے جس میں منفی اثرات یہ ذہنی کو, کوئی ایسی حدیث نہیں, چپل جیسی جائے پہنے. اس پیر کو بلند آواز سے نہیں پڑھے آپ, صرف اس کا حل بتائیں. کیا مطلب بھائی,
ایک لڑکی اپنے اس پیپر کو بلند آواز سے نہیں پڑھے، آپ صرف اس کا حل بتا دیں، ٹھیک، میں یہ پڑھ کے صرف اس کا جواب بتا دیتا ہوں. ایسی صورت میں زبردستی طلاق لینا اس صورت میں جائز ہے جب کوئی واقعی شوہر نے ظلم کر رہا ہو، نان نفقہ نہیں دے رہا ہے. تو اگر وہ واقعی نان نفقہ نہیں دے رہا پھر عدالت سے خلع لیا جا سکتا ہے یہ ثابت کر کے کہ وہ نہیں دے رہا، اور اگر وہ حقوق ادا کر رہا ہے پھر عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ جائز نہیں ہے. دے دے شوہر تو اچھی بات ہے، لالچ دے دیں اس کو، پیسے ویسے کھلا کے پیسے دے دیں، بھائی ایک لاکھ روپے میں دے دوں، دو لاکھ روپے میں. عورت کے پاس پیسے نہ ہو تو لوگوں سے چندہ بھی کیا جا سکتا ہے، رشتے داروں سے. تو لالچ دے کے پھر شوہر کو پیسے دے کے طلاق دی جا سکتی ہے. ہنر مند افراد کو اپنی فیلڈ کی تعلیم کے بغیر کام کرنا جائز ہے جبکہ وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے مگر اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. یہ تو بڑی تفصیلی جو کر رہا ہے وہ پوچھے، ورنہ بس میں قصوری بات بتا دیتا ہوں کہ سرٹیفکیٹ نہ بھی ہو، اگر آپ ہنر ہے اور آپ کام ذمہ داری سے کر رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہوگی، باقی جعلی سرٹیفکیٹ بنوانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مخلوط اجتماع والی شادی بیاہ میں جانا جائز ہے جائز نہیں ہے؟ میں اہل حدیث صاحب نے اپنی بیوی جو حنفی مسلک سے ہیں تین طلاقیں دے دی ہیں، جب وہ خاتون گھر آ گئی تو انہوں نے فتویٰ لیا کہ تین مہینے میں رجوع کریں طلاق نہیں. عورت کے لیے اس کے پاس جانا بالکل جائز نہیں ہے. اہل حدیث کے پاس فقہاء نے لکھا ہے کہ جب عورت کو یقین ہے کہ مرد نے تین طلاقیں دی ہیں تو اگر عورت پر شوہر زبردستی کرے تو بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت اس کو قتل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ خالص زنا ہے. جیسے زانی کو چھرا مار سکتی ہے نا عزت بچانے کے لیے، اس کو بھی کر سکتی ہے. لیکن بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ نہیں، قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں فساد ہے، بہت مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس میں. تو مطلب میں یہ مسئلے کی نوعیت بتانا مقصد ہے کہ عورت کسی بھی طریقے سے عورت کے لیے وہ شوہر حلال نہیں ہے، زناکاری ہے، حرام کاری ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ اگر عدالت بھی فیصلہ کر دے نا، بعض مسائل عدالت کے فیصلے سے نافذ ہو جاتے ہیں، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اگر عدالت بھی تین طلاقوں کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ ایک ہے تو عدالت کا فیصلہ بھی کل عدم ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات کے لیے؟ کیا مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے بیوی اپنے شوہر اور شوہر اپنی بیوی کو جنازے میں غسل دے سکتے ہیں؟ ہمارے نکاح تو ٹوٹ جاتا ہے مگر یہ کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ سکتے ہیں. غسل میں تفصیلات ہیں پھر کبھی انشاءاللہ. یہ جو کہتے ہیں شوہر بیوی کا منہ نہیں دیکھ سکتا اور بیوی شوہر کا منہ نہیں، غلط ہے. ہمارے علاقے میں ظہر کی اذان ایک بجے ہو جاتی ہے تو کیا خواتین فوراً ہی نماز ادا کر سکتی ہیں؟ علاقے کی مسجد میں جماعت ہو جائے پھر نماز ادا کرنی چاہیے؟ پہلے فوراً ہی ادا کر سکتی ہیں جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میرا بیان ہوا ہے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں جمعے کو، وہ انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوا ہے، اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو.
مچھلی والے مجھے روافی جو یہ چھلکے والی بغیر چھلکے
بنائی، وہ ایک بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا میرے بھائی بتا رہے تھے کوئی مچھلی آئی پکا کے رکھی تو کھانے لگے، تو کہہ رہے یار یہ بتا دیں گے تو کر رہے تھے مچھلی کو کر رہی تھی پانی کا.